ومن صور بیان تغییر الاستثناء ذهب اصحابنا الى ان الاستثناء تکلم بالباقی بعد السنیا کانه لم يتکلم الا بما بقی الا بما بقی. یہاں بما ہونا چاہیے بھائی, الا بما بقی, بما یہاں ہونا چاہیے, الا اور بقیہ کے درمیان بھائی اصلاح کر لی بھائی. بھائی بیان تغییر کی بحث چل رہی ہے. بیان تغییر آپ نے پڑھا کسے کہتے ہیں, کہ بیان کے ذریعے ایسا بیان آنا, ایسا بیان لانا جو ماقبل کلام کے معنی کو کیا کر دے, بدل دے, بدل دے. اور پھر اس کی نظیر بیان کی تھی مصنف رحمہ اللہ نے, بتلایا تھا کہ بیان تغییر کی نظیر تعلیق اور استثناء ہیں. تعلیق اور استثناء ہیں. تعلیق کا مفصل بیان گزر گیا, آج استثناء کے بارے میں بتلائیں گے بھائی, اس کی تفصیل سے آگاہ کریں گے کہ وہ کیسے بیان تغییر ہے. تو یہ تو آپ کو بتلا چکے ہیں کہ استثناء کیا ہے, بیان تغییر ہے. اس لیے کہ جیسے مثلا ایک شخص کہتا ہے لفلان علیہ الفن, تو یہ کلام کیا تقاضا کرتا ہے کہ اس پر کتنے واجب ہونے چاہیے, 1000 واجب ہونے چاہیے. لیکن آگے ساتھ متصلن وہ کیا کہہ دیتا ہے, الا ثلاث مئت, مگر 300. اس استثناء نے کیا کر دیا جی, ما قبل کے مقتضا کو بدل دیا, اور اب اس پر کتنے واجب ہوں گے, 700 واجب ہوں گے جی. تو کہتے ہیں وَمِن صُوَرِ بَيَانِ تَغْيِيرِ الْاِسْتِثْنَاءُ, اور بیان تغییر کی صورتوں میں سے ایک استثناء بھی ہے. ذَهَبَ أَصْحَابُنَا, ہمارے فقہائے کرام اس بات کی طرف گئے ہیں. بھئی دیکھو, ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا استثناء کے باب میں اختلاف ہے. جیسے تعلیق کے باب میں اختلاف تھا مولانا, ان کے نزدیک عدم شرط حکم سے مانع تھی, جبکہ ہمارے نزدیک عدم شرط حکم سے مانع نہیں. اسی طرح استثناء کے باب میں بھی ہمارا اور ان کا اختلاف ہے. مثلا مولانا ایک شخص کہتا ہے لفلان علی الف الا ثلاثمئت, لفلان علی الف الا ثلاثمئت, فلاں کے مجھ پر 1000 لازم ہے مگر 300. تو کتنے واجب ہوئے اس پر, 700 ہوئے, 700. اب ہمارے نزدیک یہ جو کلام ہے جو اس نے کہا نا کہ لفلان علیہ الف الا ثلاثمئت, تو ہمارے نزدیک گویا اس نے کلام ہی یوں کیا کہ لفلان علیہ 700, گویا اس نے کلام ہی کس طرح کیا, بے استثناء کے ذریعے کچھ مقدار اس نے خارج کر دی اور ما بقیہ پر گویا کلام کیا ہے. کیا کیا ہے, ہمارے نزدیک جو ما بقیہ استثناء کی صورت میں جو حصہ اس نے نکال دیا وہ نکل گیا, اور متکلم نے گویا کے ما بقیہ پر کلام کیا ہے. گویا اس نے کہا ہی یوں ہے لفلان علیہ 700, فلاں کے مجھ پر کتنے ہیں, 700. تو اس بات میں تو دیکھو ہمارے نزدیک بھی اس شخص پر 700 آئیں گے, امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی اس شخص پر 700 واجب ہوں گے, لیکن طریقے میں اختلاف ہے, ضابطے میں اختلاف ہے. ہمارے نزدیک گویا اس نے تکلم ہی ما بقیہ پر کیا ہے, کس پر کیا ہے, ما بقیہ پر تکلم کیا ہے اور کہا ہی یوں ہے کہ فلان علیہ سبع نیام. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں, یوں نہ کہو کہ اس نے تکلم ہی بالباقی کیا ہے, بلکہ جب اس نے کہا لفلان علیہ الف تو یہ استثناء سے پہلے یہ کلام تقاضا کر رہا تھا کہ کل کا کل اس شخص پر واجب ہو جائے. کتنا تھا کل کا کل؟ 1000. تو جب کہا لفلان علیہ الف الا 300 تو یہ الا 300 پہلے کہنے سے پہلے والا جو کلام ہے صدر کلام یہ تقاضا کر رہا تھا کہ کل کا کل اس شخص پر کیا ہو جائے؟ واجب ہو جائے, اور 1000 کا 1000 اس پر دین ہو جائے, لازم ہو جائے. لیکن تو یہ تقاضا کر رہا تھا, لیکن استثناء نے آ کر اپنے حصے کے اندر اس حکم کو روک دیا, اپنے حصے میں کیا کر دیا حکم کو. یہ ماقبل والا کلام تو تقاضا کر رہا تھا کہ سارا کا سارا اس شخص پر واجب ہو جائے, سارا کا سارا اس پر, 1000 کا 1000 واجب ہو جائے. ماقبل کلام یہ تقاضا کر رہا ہے. اب اس پہ 1000 واجب ہوا چاہتا ہے, لیکن استثناء نے اپنے حصے کے اندر, استثناء کتنے میں ہوا تھا, کتنے کا ہوا تھا؟ 300. استثناء نے 300 کے اندر آ کر حکم کو روک دیا. حکم تو چاہتا ہے کہ سارا کا سارا اس پر واجب ہو جائے, لیکن استثناء نے کیا کر دیا, 300 کے اندر آ کر یہ استثناء مانع بن گیا. اب وہ 300 کو واجب نہیں ہونے دے رہا. ماقبل تو چاہتا ہے کیا ہو جائے, سارا کا سارا واجب ہو جائے, لیکن استثناء کیا کر رہا ہے, 300 کو روک لیتا ہے اور باقی اس پر کیا ہو جاتا ہے, واجب ہو جاتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک صدر کلام سارے کے سارے کے وجوب کے لیے علت بن جاتا ہے, مگر مستثنا جو ہوتا ہے اس میں استثناء کی وجہ سے وہ کیا بن جاتا ہے, وہ مانع ہوتا ہے حکم سے, وہ اپنے ماں باپ نے حکم کو آنے, تو حکم تو آ رہا تھا پورے 1000 کے 1000 کے اندر وجوب والا حکم آ رہا تھا, لیکن استثناء نے وہ اپنے حصے میں 300 کے اندر وجوب کو نہیں آنے دیا, روک دیا, اور باقی میں وجوب آ گیا, تو کتنا ہو گیا اس پر 7. صورت سمجھ میں آئی؟ جبکہ ہمارے نزدیک ایسا نہیں, ہمارے نزدیک تو کیسے ہے, وہ اس نے کہا ہی یوں ہے لفلان علیہ 700 بولا کہ مجھ پر 700 ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. مولانا کہتے ہیں ومن صور بیان تغییر الاستثناء, اور بیان تغییر کی صورتوں میں سے ایک استثناء ہے. ذہب اصحابنا الى ان الاستثناء, ہمارے فقہاء کرام گئے ہیں اس بات کی طرف کہ استثناء جو ہے تکلم بالباقی, وہ تکلم بالباقی ہے, باقی پر تکلم ہے, بعد السنیا اے بعد الاستثناء, کس کے بعد, استثناء کے بعد. سنیا اسم ہے بمانے استثناء کے, بھائی گویا ہمارے نزدیک کیا ضابطہ ہوا بھائی, اس گویا کے استثناء کے ما بعد جو استثناء کے بعد جو باقی ہے صرف اسی پر کیا ہوا ہے, تکلم ہوا ہے. کنہ لم یتکلم الا بما بقیا, الا کے بعد کیا لفظ ہے, بما, حجی کتابت کی غلطی یہاں رہ گیا ہے بھائی. کنہ لم یتکلم گویا کہ اس نے تکلم ہی نہیں کیا, الا بما بقیا مگر ما بقیا کے ساتھ, اس نے صرف ما بقیہ ہی پر تکلم کیا ہے اور کسی پر تکلم کیا ہی, اس نے یہ کہا ہی نہیں ہے لفلان علیہ الفن کہ الفن واجب ہو رہے ہوتے اور ما بقیہ کو کیا کر لیتا, استثناء روک لیتا, نہیں, گویا اس نے وہ کہا ہی نہیں ہے الفن, اس نے شروع سے گویا کیا کہہ دیا ہے, لفلان علیہ 700. وعندہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صدر الکلام ینعقد علۃ لوجوب الکل, کہ صدر کلام جو ہے وہ علت بن کر منعقد ہوتا ہے سارے کے وجوب کے لیے. یعنی صدر کلام کیا ہے, وہ علت ہے. کوئی شخص یوں کہے فلان علیہ الف تو اس پر کتنے واجب ہو جاتے ہیں, یہ اس نے اقرار کر لیا اس پر کتنے واجب ہو جائیں گے, تو یہ کلام علت بنتا ہے وجوب الف کی. کس کی؟ جی. تو یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک صدر کلام علت بن کر منعقد ہونا چاہتا ہے لوجوب الکلی، سارے کے سارے کے وجوب کے لیے وہ چاہتا ہے سارا کا سارا واجب ہو جائے، الا ان الاستثناء یمنعها من العمل، مگر یہ کہ استثناء اس کو عمل سے روک دیتا ہے. جی. بمنزلت عدم الشرط فی باب التعلیق، یہ عدم الشرط جو باب التعلیق میں عدم الشرط تھا اسی کے درجے میں ہے. بھائی تعلیق کے باب میں عدم شرط کیا تھی؟ حکم سے مانے تھی، شرط تھی تو حکم تھا، شرط معدوم تو حکم بھی. تو تعلیق کے اندر جیسے عدم شرط حکم سے مانع ہے، یہ استثناء بھی اسی کی طرح ہے کہ استثناء اپنے ماں بعد میں حکم سے مانع ہے، اپنے ماں بعد میں حکم کو آنے نہیں دیتا. وَمِثَالُ هَذَا فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے اندر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تبیع الطعام بالطعام الا سواء بسواء بسواء، نہ بیچو تم غلے کو غلے کے بدلے میں، طعام سے کیا مراد؟ غلہ. نہ بیچو تم غلے کو غلے کے بدلے میں الا سواء بسواء، مگر برابر کے بدلے میں برابر، مگر برابر کے بدلے میں برابر. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دیکھیے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا تبیع الطعام بالطعام، یہ صدر کلام ہے، اور صدر کلام کیا چاہتا ہے کہ کل کے کل کو کیا کر دے؟ واجب. تو یہاں حرمت آ رہی ہے، تو یہاں کل کے کل کی حرمت آ گئی. سمجھ میں آیا؟ وجوب تو مثبت میں آئے گا نا، اور یہ تو نہیں ہے، تو اس میں کیا آئے گی؟ حرمت. تو صدر کلام چاہتا ہے کہ کل کے کل حرام کر دے ما قبل کو. حضور نے فرمایا نہ بیچو غلے کے بدلے میں غلہ، یہ کلام تقاضا کر رہا ہے کہ غلے کے بدلے غلے کی بے حرام ہو ہر صورت میں، غلے کو غلے کے بدلے بیچنا ہی جائز نہ ہو. تو یہ کلام تقاضا کر رہا ہے کہ غلے کی بے غلے کے بدلے میں مطلقاً علی الاطلاق جائز نہ ہو، حرام ہو مولانا. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ یہ کلام کیا آیا، کیسا آیا ہے؟ مطلق آیا ہے، لا بیچو غلے کو غلے کے بدلے میں، تو علی الاطلاق یہ تقاضا کرتا ہے غلے کی، غلے کے بدلے میں بے کی حرمت کا، اس کی حرمت کا تقاضا کرتا ہے، چاہے وہ بے کس قسم کی ہو، قلیل کے اندر ہو چاہے کثیر کے اندر ہو، چاہے غلہ تھوڑا ہو اس میں بے ہو رہی ہے پھر بھی حرام، اگر غلہ زیادہ ہو رہا زیادہ ہو کثیر ہو پھر بھی. قلیل سے کیا مراد ہے؟ کثیر سے کیا مراد ہے؟ کثیر سے مراد ہے وہ جس کو کسی پیمانے کے ساتھ ماپا جا سکے، اتنی مقدار ہے کہ کم از کم ایک پیمانہ تو ہے، ایک پیمانے کے برابر تو ہے، اس کو ماپا تو جا سکے. اور قلیل سے کیا مراد ہے؟ تھوڑی سی ہے، ایک مٹھی دو مٹھی ہے، جس کو پیمانے سے ماپا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ غلے کا اتنا چھوٹا پیمانہ ہے ہی نہیں. تو یہ علی الاطلاق یہ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قول تقاضا کر رہا ہے کہ غلے کی بے غلے کے بدلے میں کیا ہونی چاہیے؟ حرام ہونی چاہیے، چاہے غلہ قلیل ہو چاہے غلہ کثیر ہو، نیز چاہے دونوں طرف برابر ہو، ایک طرف بھی پانچ قفیز ہے پانچ سا ہے تو دوسری طرف بھی پانچ سا ہو، چاہے برابر ہو پھر بھی کیا ہونا چاہیے؟ غلے کو غلے کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں. لا تبیعوا الطعام بالطعام، ساری صورتوں کو شامل ہے، چاہے برابری کے ساتھ بیچا جائے یہ کلام تقاضا کر رہا ہے، یہ بے بھی کیا ہونی چاہیے؟ حرام. کمی بیشی کے ساتھ بیچیں، ایک طرف ہے مولانا پانچ قفیز گندم، دوسری طرف دس قفیز گندم، یہ بھی کیا تھا کلام کے؟ تو کمی بیشی آ گئی مولانا، برابری نہ آئی، تو یہ علی الاطلاق آیا تھا، تو یہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ یہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ حرام ہونا چاہیے. اسی طرح اندازے کے ساتھ ہو مولانا، ایک طرف ایک ڈھیر گندم کا پڑا ہے، دوسرے کا دوسری طرف پڑا ہے، اندازے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بے کر رہے ہیں کہ اتنا اندازہ ہے بس یہ بیچتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہوئی؟ تو یہ جو حدیث آئی اس میں صدر کلام لا تبیع الطعام بالطعام، یہ صدر کلام تقاضا کرتا ہے کہ غلے کی بیع غلے کے بدلے میں مطلقاً کیا ہونی چاہیے؟ حرام ہونی چاہیے، چاہے قلیل میں ہو، چاہے کثیر میں ہو، چاہے مساوات کی صورت ہو، چاہے تفاضل کی صورت ہو، اور چاہے اندازے کے ساتھ ہو مولانا، سمجھ میں آیا؟ مجازفت کے ساتھ ساتھ سب صورتیں. تو حکم تو آ رہا تھا ساروں کے اندر حرمت کا، لیکن آگے استثناء آیا، الا سواء بسواء، مگر برابر کے بدلے میں. تو حرمت سارے کے اندر آ رہی تھی، لیکن استثناء نے اپنے حصے میں آ کر حرمت کو روک دیا. معلوم ہوا وہ بے جو برابر کے بدلے میں برابر کے ساتھ، یعنی برابری کے ساتھ ہو، اس کے اندر حرمت نہیں آنے دی اس نے، اور باقی ساروں میں کیا آ گئی؟ حرمت آ گئی. تو استثناء نے اپنے حصے میں آ کر حرمت کے حکم کو روک لیا. تو معلوم ہوا وہ بے حام نہیں جس میں کیا ہو، برابری کے ساتھ بیچا جائے، اور وہ بے اس کے علاوہ غلے کی بے کی جتنی صورتیں ہیں وہ ساری کیا ہو گئیں؟ حرام ہو. صورت سمجھ میں آئی؟ تو ما قبل صدر کلام تو تقاضا کر رہا تھا کہ ہر قسم کی بے غلے کے بدلے جو غلے کی ہے وہ حرام ہو جائے، لیکن استثناء نے اپنے حصے میں آ کر حکم کو روک دیا. اور کون سے حصے میں روکا؟ وہ کیا ہے؟ برابر کے بدلے میں برابر، یعنی برابری کے ساتھ جب بیچا جائے. صورت مسئلہ سمجھ میں آ گئی؟ جی. لہذا ان کے نزدیک آپ ایک مٹھی گندم کی بیع دو مٹھی گندم کے ساتھ کرنا جائز ہے. ایک شخص ایک مٹھی گندم دے رہا ہے، دوسرا کتنی دے رہا ہے؟ دو مٹھی گندم دے رہا ہے، ان کے نزدیک یہ بیع بھی جائز، کیونکہ یہ بھی حرمت کے تحت داخل ہے، استثناء میں داخل نہیں، کیونکہ استثناء میں تو صرف وہ صورت آئی جس میں کیا ہو، برابری ہو، اور یہاں برابری ہے، ایک مٹھی کے بدلے میں کتنی ہے؟ دو مٹھی ہے، تو لہذا برابری نہیں، تو یہ اسی حرمت کے تحت باقی ہے، اس کی بیع کرنا بھی جائز. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے تو کہتے ہیں مثال هذا في قوله علیہ السلام، اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں ہے، لا تبیع الطعام بالطعام الا سواء بسواء، نہ بیچو تم غلے کو غلے کے بدلے میں مگر برابری کے ساتھ. فعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی صدر الکلام انعقد علۃ لحرمت بیع الطعام بالطعام علی الاطلاق، پس امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک صدر کلام علت بن کر منعقد ہوتا ہے لحرمت بیع الطعام بالطعام، غلے کے بدلے میں بیع کی حرمت کے لیے، غلے کے بدلے میں جو بیع ہے اس کی حرمت کے لیے یہ کلام علت بن کر مرد منعقد ہوتا ہے. علی الاطلاق، کس طریقے پر؟ اطلاق کے طریقے پر، جو بھی صورت ہے سب کو یہ شامل ہے. وخرج عن هذه الجمله صوره المساواه بالاستثناء، اور نکل گئی اس مجموعے سے مساوات والی صورت نکل گئی، بالاستثناء بسبب استثناء کے. فبقي الباقي تحت حكم الصدر، تو باقی جو ہے وہ باقی رہ گئے صدر کلام کے حکم کے تحت، بھائی وہ اسی کے حکم کے تحت رہے. ونتیجت ھذا حرمت بیع الحفنۃ من الطعام بحفنتین منه، اور اس کا نتیجہ کیا ہے اس اطلاق کا؟ جب علی الاطلاق حرمت ثابت ہو گئی تو یہ علی الاطلاق حرمت کیا ثابت کرتی ہے؟ حرمت بیع، یہ علی الاطلاق ہونا یہ ثابت، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حرمت بیع الحفنۃ من الطعام بحفنتین منه، حرام ہوگا بیچنا ایک مٹھی، حفنا کس کو کہتے ہیں؟ ایک مٹھی من الطعام، کس میں سے؟ غلے میں سے. بحفنتین، کس کے بدلے میں؟ دو مٹھی کے بدلے میں. منه ای من الطعام، غلے میں سے، غلے میں سے ایک مٹھی کی بیع کس کے بدلے میں؟ دو مٹھی کے بدلے میں اس کی حرمت کا اس کی بیع کرنا حرام ہو جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وعندنا بیع الحفنت لا يدخل تحت النص. ہمارے نزدیک ایک مٹھی کی بیع دو مٹھی کے بدلے جائز، ہمارے نزدیک جائز ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ بجائیے مولانا کہ ہم کہتے ہیں یہ ایک مٹھی کی بیع دو مٹھی کے بدلے میں یہ حدیث کے تحت داخل ہی نہیں ہے مسئلہ، یہ مسئلہ حدیث کے تحت داخل ہی نہیں. حدیث میں صرف کثیر کے غلے کی بیع کا ذکر ہوا ہے، قلیل کی بیع کو ذکر ہی نہیں کیا گیا. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث صرف کثیر کی بیع سے متعلق ہے، قلیل کی بیع سے متعلق ہی نہیں ہے. اور کثیر وہ ہوتا ہے جس کو کسی پیمانے سے ماپا جا سکے بھائی. کیوں بھائی؟ کہ احناف آپ کو کیسے پتا چلا کہ حدیث کے اندر کثیر کا ذکر ہے اور قلیل یہاں پر مراد ہی نہیں؟ احناف جواب دیتے ہیں بھائی، آپ دیکھتے نہیں حدیث کے اندر ذکر آ رہا ہے الا سوا ان بسوا، مگر کس طرح بیچو؟ برابری کے ساتھ بیچو، اور برابری وہیں ہوگی جہاں پر اس کو پیمانے سے ماپا جا سکے. کس سے ماپا جا سکے بھائی؟ پیمانے سے ہم ماپیں گے تو پتا چلے گا برابر ہے، پیمانے سے ماپنا ممکن ہی نہ ہو تو پھر. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں کون سے غلے کی کون سی بیع مراد ہے جو کتنے غلے میں ہو؟ کثیر کے اندر ہو. اور کثیر وہ ہے جی، دوسرے لفظ بھی سن لے آگے، کیا کثیر وہ ہے جو معیار مسوی کے تحت داخل ہو. جو کس کے تحت داخل ہو جی، یہ متن میں بھی آ جائے گی یہ عبارت، جو معیار مسوی کے تحت داخل ہو. معیار کہتے ہیں پیمانے کو، معیار کس کو کہتے ہیں؟ پیمانے کو. اور مسوی کا معنی ہے سوا، یسوی سے اس میں فاعل ہے، برابر کرنے والا. مسوی کا کیا معنی ہے؟ برابر کرنے والا. بھائی برابری کس کے ساتھ کی جاتی ہے؟ پیمانے سے. تو وہ پیمانہ جو برابری کرنے والا ہو، تو ہمارے نزدیک اس حدیث میں کثیر کی بیع مراد ہے، قلیل کی بیع مراد ہی، اس کو یہاں ذکر ہی نہیں کیا گیا. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حدیث میں برابری کا ذکر آیا، اور برابری ثابت ہوتی ہے پیمانے کے ساتھ. معلوم ہوا وہ غلہ جو معیار مسوی کے تحت داخل ہے، یعنی اس برابری کرنے والے پیمانے کے تحت داخل ہے، یعنی اس میں برابری کرنے والے پیمانے کے ذریعے برابری ممکن ہو، وہ مراد ہے. اور وہ تو کتنا ہے، قلیل یا کثیر بھائی؟ کثیر ہے. ہاں، اور وہ کتنا ہے؟ نصف سا ہے، کم سے کم. کم سے کم کتنا ہے؟ یہ کثیر ہے مولانا، اس لیے کہ شریعت میں کم سے کم مقدار جو واجب کی گئی ہے کسی مسئلے میں، صدقہ فطر اور فدیہ وغیرہ میں، وہ نصف سا ہے مولانا. کتنی ہے؟ نصف سا ہے، اس سے کم مقدار مقرر نہیں کی گئی. معلوم ہوا اس حدیث کے اندر جس غلے کی بیع کا ذکر ہے وہ غلہ ہے جو کم از کم کتنا ہو؟ نصف سا ہو. جب نصف سا ہوگا تو وہ معیار مسوی کے تحت داخل ہوا، وہاں پیمائش کرنا اور برابری کرنا ممکن ہے. جو اس سے کم ہے وہاں پیمائش ہی نہیں ہو سکتی، پیمانہ اتنا اس کا پیمانہ ہی نہیں والا نا، وہاں برابری ممکن ہی نہیں. تو شرعاً جو ہے کم سے کم کتنا ہے؟ نصف سا. تو یہاں حدیث کے اندر قلیل کی بیع کا ذکر ہے یا کثیر کی بیع کا؟ اور کثیر کتنا ہے؟ جو معیار مسوی کے تحت داخل ہو، معیار کے تحت آئے گا، اس کو ماپنا ممکن ہوگا تو ہم برابری کر سکیں گے یا کمی بیشی کر سکیں گے. اگر پیمانے کے تحت داخل ہی نہیں تو پھر تو اس میں برابری کرنا یا کمی بیشی کو ثابت کرنا ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ اس حدیث سے خارج ہے. اس حدیث کی بحث سے جو ایک مٹھی کی بیع دو مٹھی کے بدلے میں ہے وہ اس حدیث کی بحث سے خارج ہے، کیونکہ اس کے اندر بندہ قادر ہی نہیں ہے کہ تساوی اور تفاضل ثابت کر سکے، مساوات برابری اور کمی بیشی کو ثابت کر سکے، بندہ اس پر قادر ہی نہیں، اس لیے کہ برابری کو اور کمی بیشی کو کس سے ثابت کیا جائے گا؟ کیل کے ساتھ، پیمانے کے ساتھ، اور ان کم سے کم پیمانہ شرائن کتنا ہے؟ نصف سا، تو یہ تو اس سے بھی کم ہوئی، معلوم ہوا یہ معیار مسوی کے تحت داخل ہی نہیں، تو جب اس کے تحت داخل نہیں اس میں تو اس کے اندر برابری یا کمی بیشی کو ثابت کرنا بھی ممکن نہیں رہا، لہذا یہ حدیث کے تحت داخل ہی نہیں، تو لہذا ایک مٹھی کی بے دو مٹھی کے بدلے کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ ایک مٹھی اور دو مٹھی کے اندر برابری کو ثابت کیا جا سکتا ہے یا کمی بیشی کو ثابت کیا جا سکتا ہے؟ ثابت نہیں کیا جا سکتا، جب اس میں برابری کو یا کمی بیشی کو ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ معیار مساوی کے تحت داخل ہے، تو جب اس میں کمی بیشی اور برابری کو ثابت ہی نہیں کر سکتے، تو پھر بھی اگر مراد لیا جائے کہ حدیث میں یہ بھی مراد ہے، قلیل بھی مراد ہے، تو پھر تو یہ نہی عاجز بن جائے گی، بندہ اس ایک مٹھی دو مٹھی کے اندر مولانا برابری کر سکتا ہے، وہ کیل کے تحت داخل ہے، کیل کے تحت داخل ہی نہیں، تو بندہ اس میں برابری اور کمی بیشی کے ثابت کرنے پر قادر بھی نہیں، جب قادر نہیں تو بندہ اس کے اندر مساوات تساوی ثابت کرنے سے کیا ہوا؟ عاجز ہوا، اور پھر بھی نہیں اگر کہیں یہ بھی مراد ہے تو نہیں کس کو آ گئی؟ عاجز کو آ گئی، اور عاجز کو نہیں تو کیا ہے؟ شارع کی طرف سے محال ہے، کیونکہ عاجز کو منع کرنا نہیں کرنا یہ تو قبیح ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو اسی طرح ہے گونگے کو کہا جائے نہ بول، وہ تو بیچارہ پہلے بولنے پر قادر نہیں ہے، پھر اس کو روکنا یہ سمجھدار کا کام نہیں، شارع کی جانب سے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی امر ہے ہمارا، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور اسی طرح تو یہ نہی عاجز کی طرح بن جائے گا، یا جیسے مولانا کیا مثال میں نے ذکر کی، گونگے کو کہا جائے نہ بول، یا اندھے کو کہا جائے نہ دیکھ، یا بہرے کو کہا جائے نہ سن وغیرہ بھائی، یا لنگڑے سے کہا جائے نہ دوڑ، سمجھ میں آیا بھائی؟
اللہ،
تو یہ قبیح ہے مولانا، نہایت قبیح ہے، شارع کی طرف سے اس کا وجود عاجز کی نہیں آ جائے یہ محال ہے مولانا، بحث گزر چکی ہے مولانا، وعندنا بیع الحفنتی لا يدخل تحت النص، اور ہمارے نزدیک ایک مٹھی کی بیع نص کے تحت داخل ہی نہیں، حدیث کے تحت، لأن المراد بالمنہی، اس لیے کہ منہی وہ چیز وہ بیع جس سے روکا گیا ہے، منہی کیا ہے یہاں پر، کس سے روکا گیا ہے؟ بیع منہی، اس لیے کہ منہی سے مراد، اس لیے کہ من ہی کی مراد جو ہے، یتقید بصورت بیع، وہ مقید ہے اس بیع کی صورت کے ساتھ، یتمک، ترجمہ غور سے سننا بھائی، اس لیے کہ من ہی کی بیع، من ہی کی مراد وہ مقید ہے اس بیع کی صورت کے ساتھ، یتمکن العبد من اثبات التساوی والتفاضل فیہ، جس کے اندر قادر بھی ہو بندہ تساوی اور تفاضل کے ثابت کرنے پر، من اثبات التساوی والتفاضل فیہ، فیہ ای فی ذالک البیع، فی البیع، اس بیع کے اندر بندہ تساوی اور تفاضل، تو من ہی سے مراد بیع کی، یہ بامحاورہ ترجمہ، من ہی سے مراد بیع کی وہ صورت ہے کہ بندہ اس کے اندر تساوی اور تفاضل کو ثابت کرنے پر قادر بھی ہو، لہذا وہ صورتیں جن میں بندہ تساوی اور تفاضل کو ثابت کرنے پر قادر نہیں، وہ کیا ہو گئیں؟ اس حدیث کی بحث سے خارج ہو گئیں، تو لہذا یہ منہی کیا ہے؟ منہی کی سے منہی کی مراد مقید ہے بیع کی اس صورت کے ساتھ کہ بندہ قادر بھی ہو ثابت کرنے پر تساوی کو اور تفاضل کو اس میں، کہ لا یؤدی الی نہی العاجز، تاکہ کہیں یہ لے نہ جائے عاجز کی نہی کی طرف، کہیں یہ اگر بھائی ہم کثیر کو بھی اس میں کیا کر لیں، قلیل کو بھی اس میں کیا کر لیں، شامل کر لیں، تو پھر تو بندہ اس میں تساوی اور تفاضل کو ثابت کرنے پر قادر ہی، اور تو یہ چیز کس کی جانب ہمیں لے جائے گی، نہی عاجز کی جانب لے جائے گی، اور نہی عاجز تو کیا ہے، قبیح ہے. لہذا یہاں بیع کی وہ صورتیں مراد لیں گے کہ بندہ ان میں تساوی اور تفاضل کے ثابت کرنے پر قادر بھی ہو تاکہ یہ نہی عاجز کی طرف نہ لے جائے. کہ لا یؤدی الی نہی العاجز، تاکہ یہ نہ لے جائے کہیں نہی عاجز کی جانب. فما لا یدخل تحت المعیار المسوی، پس وہ بیع جو ہے، بے کی وہ صورت جو داخل نہ ہو معیار مسوی کے تحت، بھائی برابر کر دینے والے پیمانے کے تحت داخل نہ ہو. کان خارجا عن قضیت الحدیث، وہ صورت خارج ہوگی کس سے، حدیث کی بحث سے، بھائی حدیث کی بحث سے. وَمِن صُوَرِ بَيَانِ التَّغْيِيرِ، اور بیان تغییر کی صورتوں میں سے ما وہ صورت ہے، اِذَا قَالَ، جب کسی شخص نے کہا، لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِيَعَةً، ایک آدمی دوسرے کے لیے اقرار کرتا ہے اور کیا کہتا ہے، لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِيَعَةً. اب یہ ودیعتن بیان تغییر ہے، یہ ودیعتن کیا ہے بیانے، اس لیے کہ اس نے پہلے کہا تھا لفلان علی الف علی کلمہ لے کر آیا، اور علی کس لیے آیا کرتا ہے، الزام اور وجوب کے لیے. آپ نے پڑھا یا نہیں بھائی، کلمہ علی کس لیے آتا ہے، الزام اور وجوب کے لیے، کیونکہ یہ تعلی اور تفوق کا فائدہ دیتا ہے، اوپر ہونا جس میں مانا پایا جائے. اوپر کیا ہوتا ہے بندے پر، دین اور قرضہ بندے پر اوپر ہوتا ہے، اس پر سوار ہوتا ہے، اس پر بوجھ ہوتا ہے. تو لہذا یہ اعلیٰ کا لفظ لے کر آیا، اور یہ اعلیٰ کیا تقاضا کر رہا تھا کہ اس شخص پر ہزار کیا ہونے چاہیے، واجب ہونے چاہیے، لازم ہونے چاہیے، بطور دین کے. کس طور پر، بطور دین کے. لیکن ساتھ ہی اس نے ملایا تھا ایک اور لفظ بھی، ودیعتن. اس ودیعتن نے اس کو پھیر دیا کس کی جانب، امانت کی جانب. فلان ان علی الف ودیعتن، فلان کے مجھ پر 1000 ہیں بطور امانت کے، بطور امانت. تو لفلان ان علی الف کیا تقاضا کر رہا تھا کہ اس پر کیا ہو جائے، 1000 بطور قرض، بطور دین کے آ جائیں. لیکن یہ ودیعتن، یہ بیان تغییر ہے، اس نے پھیر دیا کس کو، وجوب اور الزام سے کس کی جانب پھیر دیا 1000 کو، امانت اور حفظ کی جانب، کس کے بطور امانت کے ہیں، بطور حفاظت کے ہیں، اس پر واجب نہیں. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ ودیعتن کیا ہے، بیان تغییر. وَمِن صُوَرِ بَيَانِ تَغْيِيرِ، اور بیان تغییر کی صورتوں میں ما وہ صورت ہے، اذا قال، جب کسی شخص نے کہا، لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِيَعَةً، فلان کے مجھ پر 1000 ہیں بطور امانت کے. فَقَوْلُهُ عَلَىٰ يُفِيدُ الْوُجُوبَ، پس ماتن کا کہنے والے کا یہ قول علیہ، کیا کہنا، فَقَوْلُهُ عَلَيَّ، پس کہنے والے کا علیہ کہنا، یفید الوجوبہ، یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے، وجوب کا اور لزوم الزام کا. وَهُوَ بِقَوْلِهِ وَدِعَةً غَيَّرَهُ إِلَى الْحِفْظِ، اور قائل نے بدل دیا اپنے قول ودیعت کے ذریعے. وَهُوَ بِقَوْلِهِ وَدِعَةً، اور اس نے اپنے قول ودیعت کے ذریعے، غَيَّرَهُ إِلَى الْحِفْظِ، اس کو بدل دیا کس کی جانب، حفظ کی جانب اور امانت کی جانب. بھئی سمجھ میں آیا، الزام اور وجوب سے کس کی جانب بدل دیا، تو کہتے ہیں وَهُوَ بِقَوْلِهِ وَدِعَةً، اور اس نے اپنے قول ودیعت کے ذریعے، غَيَّرَهُ إِلَى الْحِفْظِ، بدل دیا اس کو حفظ اور امانت کی طرف، کس سے، وجوب اور الزام سے یا دین سے. جی اسی طرح وَقَوْلُهُ أَعْطَيْتَنِي أَوْ أَسْلَفْتَنِي أَلْفًا فَلَمْ أَقْبِضْهَا مِنْ جُمْلَةِ بَيَانِ التَّغْيِيرِ، یہ بھی کس میں سے ہے، بیانِ بھائی ایک شخص نے، یہ دو مثالیں بناؤ بھائی، دو مثالیں، اعطیتنی او اسلفتنی، ایک میں اعطیتنی لے کر آؤ، ایک میں اسلفتنی، باقی جملے کو ساتھ ملا دو آخر سے. ایک آدمی کہتا ہے اعطیتنی الفن فلم اقبضھا، تو نے مجھے 1000 عطا کیے تھے پس میں نے ان پر قبضہ نہیں کیا. اعطیتنی الفن فلم اقبضھا، تو دیکھو اس نے پہلے کہا اعطیتنی، تو نے مجھے کتنے دیے تھے، اعطیتنی الفن 1000 دیے تھے، یہ اعطا ذکر کیا، اور یہ اعطا تو تام ہی تب ہوتا ہے جب دوسرا اس پر کیا کر لے، قبضہ کر لے. کوئی چیز دوسرے کو دو گے تو وہ اس پر قبضہ کرے گا، تب کہتے ہیں کہ اس نے وہ چیز اس کو عطا کر دی ہے، اس کو دے دی ہے. تو جب اس نے کہا اعطیتنی الفن، تو نے مجھے کتنے دیے، 1000، معلوم ہوا یہ قبضہ کر چکا ہے، یہ کیا کر چکا ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے کہہ دیا فلم اقبضھا، بس میں نے ان پر قبضہ نہیں کیا تھا. تو اس نے کیا کر دیا، ما قبل کلام کے مقتضا ہی کو، ما قبل کا کلام تو کیا تقاضا کر رہا تھا، کیا بتلا رہا تھا، کہ یہ قبضہ کر چکا ہے، اور فلم اقبضھا کے ذریعے اس نے اس کو بدل دیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اسی طرح ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے اسلفتنی الفن فلم اقبضھا. سلف کہتے ہیں مولانا بیع سلم کو، بیع سلم کا ایک اور کیا نام ہے بھائی، بیع سلف. اور اسلف یسلف و اسلاف کے معنی ہے بیع سلف کرنا، بیع سلم کرنا. صورت سمجھ میں آئی؟ ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے اسلفتنی الفن، تو نے میرے ساتھ بیع سلم کی 1000 کی، 1000 تو نے میرے ساتھ بیع سلم کی 1000 پر، فلم اقبضھا، پس میں نے ان پر قبضہ نہیں کیا. اب بھائی اس نے پہلے تو کہا کہ میں، تو نے میرے ساتھ بیع کی کتنے میں، بیع سلم کی 1000، اور بیع سلم آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، بیع عاجل بعاجل، پیسے ابھی دینا جس مجلس میں عقد ہوا ہے، اور مبیع بعد میں ملے گا 2-4-6 مہینے کے بعد، اس کو کیا کہتے ہیں، بیع عاجل بعاجل. ابھی جو دے رہے ہیں وہ کیا دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، سمن دے رہے ہیں نا. مبیع کب ملے گا آپ کو، بعد میں ملے گا. اور تو با کس پر داخل کرتے ہیں، سمن پر یا مبیع پر، سمن پر. اور عاجل کا معنی ہے مدت کے ساتھ، وہ جو مدت کے ساتھ ہو، اور عاجل کا جو معنی جو جلدی ہو، فوری ہو. اور فوری سمن دیے جا رہے ہیں یا مبیع فوری دیا جا رہا ہے، سمن، تو سمن پہ با داخل کر دو، بیع عاجل بعاجل. عاجل کیا ہے، سمن ہے، اس پہ با داخل کر. تو ایک شخص، اور یاد رکھو بیع سلم کے اندر شرط ہے کہ مجلس عقد کے اندر ہی سمن پر قبضہ ہو. اگر مجلس عقد میں سمن پر قبضہ نہیں تو یہ بیع سلم صحیح نہیں، فاسد ہے. اب ایک آدمی نے دوسرے سے کہا اسلفتنی الفن، تو نے میرے ساتھ کیا کی تھی، 1000 پر بیع سلم کی تھی. یہ کلام کیا تقاضا کرتا ہے، کہ بیع سلم ان کے درمیان منعقد ہو چکی ہے، اور معلوم ہوا یہ اسی مجلس کے اندر سمن حوالے کر چکا ہے، معلوم ہوا یہ 1000 دے چکا ہے، اور دوسرا اس پر کیا کر چکا ہے، قبضہ. کیونکہ بیع سلم کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرط تھی، کہ سمن پر قبضہ اسی مجلس میں ہو. اور اس نے بھی کیا کہا اسلفتنی الفن، تو نے میرے ساتھ بیع سلم کی کتنے میں، 1000، معلوم ہوا بیع سلم ہو چکی ہے، اور یقیناً اس نے 1000 پر کیا کر لیا ہے، قبضہ کر لیا، ورنہ اس کے بغیر تو بیع سلم ہوتی ہی نہیں. لیکن آگے جب ساتھ اس نے ملا دیا فلم اقبضھا، پس میں نے ان 1000 پر قبضہ نہیں کیا، تو ما قبل تقاضا کر رہا تھا کہ 1000 پر قبضہ ہو چکا ہے، اور ما بعد نے آ کر اس کو کیا کر دیا، بدل دیا. اس لیے تو یہ کیا ہے، فلم اقبضھا بیان تغییر ہے. صورت سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ وقوله اعطيتني او اسلختني الفا فلم اقبضها من جملة بيان التغيير. اور اسی طرح کسی قائل کا یہ قول اعطيتني او اسلختني الفا، یہ دو صورتیں میں نے بنا دی بھائی، فلم اقبضها من جملة بيان التغيير، یہ بھی کس میں سے ہے؟ بیان تغییر کے میں سے ہی ہے بھائی، جملہ بیان تغییر میں سے ہی ہے. وَقَذَا لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ ضُيُوفٌ، اور اسی طرح اگر کسی شخص نے کہا لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ ضُيُوفٌ، فلان کے مجھ پر 1000 کھوٹے ہیں. 1000 کتنے ہیں بھائی؟ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ ضُيُوفٌ، فلان کے مجھ پر 1000 کھوٹے ہیں. تو یہ ضیوف بیان تغییر ہے. یہ ضیوف کیا ہے؟ بیانے. اس لیے کہ جب اس نے کہا لفلان علی الفن، یہ کیا تقاضا کر رہا تھا؟ 1000 کھڑے اس پر واجب ہونے چاہیے، کیونکہ معاملات لین دین کس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ کھڑوں کے ساتھ یا کھوٹوں کے ساتھ؟ کھوٹوں کے ساتھ. تو یہ بھی اقرار کر رہا ہے فلاں کا مجھ پر اتنا دین ہے، معلوم ہوا وہ دین کون سا ہوگا؟ کھڑے ہوں گے، کیونکہ دین معاملات وغیرہ کس سے کیے جاتے ہیں؟ کھڑے. تو ما قبل لفلان علی الف تقاضا کر رہا تھا کہ اس پر 1000 کھڑے ہوں، لیکن ضیوف ان نے ما قبل کلام کے مقتضا کو بدل دیا اور بتلایا کہ وہ جو دین ہے وہ کھڑے نہیں ہے بلکہ کھوٹے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ بیان تغییر ہے. وَقَدَا لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ ضُيُوفٌ، اور اسی طرح اس کو لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ ضُيُوفٌ بھی کس میں سے ہے؟ بیان تغییر. وَحُکْمُ بَيَانِ تَغْیِیرِ، بھئی بیان تغییر کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں وَحُکْمُ بَيَانِ تَغْیِیرِ، بیان تغییر کا حکم جو ہے کہ اَنَّهُ يَصِحُّ مَوْصُولًا وَلَا يَصِحُّ مَفْصُولًا. موصولن تو صحیح ہے، مفصولن صحیح نہیں. ملا کر کہے تو پھر تو ٹھیک ہے، جدا کر کے کہے تو ٹھیک نہیں ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ مثلا ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے انت طالقن، پھر شام کو جا کر کہتا ہے ان دخلت الدار، تو یہ کیا ہو گیا؟ موصولن ہوا یا مفصولن ہوا؟ ملا کر ہوا یا جدا ہوا؟ جدا ہوا، مفصولن ہوا، لہذا یہ صحیح نہیں. ہاں اگر موصولن کہے انت طالقن ان دخلت الدار، ملا کر کہہ دیا سارا، تو اب کیا ہے؟ صحیح ہے. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ وَحُکْمُ بَيَانِ تَغْیِیرِ، بیان تغییر کا حکم یہ ہے نَوْ يَصِحُ مَوْصُولًا، کہ وہ موصولاً ملایا ہوا تو صحیح ہے، وَلَا يَصِحُ مَفْصُولًا، لیکن جدا کیا ہوا صحیح نہیں ہے. ثم بعد هذا مسائل اختلف فيها العلماء، جی یہاں سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ آگے کچھ اور مسائل آنے والے ہیں بھائی. آگے کچھ ایک بیان کی قسم آئے بیان تبدیل، یہ تو آپ نے پڑھا بیان تغییر، ایک آئے گا بیان تبدیل. بیان تغییر کا ضابطہ آپ نے کیا پڑھ لیا؟ حکم کیا ہے؟ موصولاً تو صحیح ہے، مفصولاً صحیح. آگے بیان تبدیل آئے گا، اس میں آپ کو بتلائیں گے نہ وہ موصولاً صحیح ہے اور نہ مفصولاً صحیح، دونوں صورتوں میں ٹھیک نہیں. آپ کہتے ہیں آگے کچھ مسائل آئیں گے، کچھ مسائل ہیں جن میں اختلاف ہیں علماء کا. صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ بیان تغییر میں سے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بیان تبدیل میں سے ہیں. صاحبین کیا فرماتے ہیں اور امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ تبدیل میں سے. اور اگر ان کو بیان تغییر میں سے مانا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ موصولاً تو صحیح ہوگا، مفصولاً صحیح. اور اگر اس کو بیان تبدیل میں سے مانا جائے تو پھر نہ موصولاً صحیح اور نہ مفصولاً صحیح. کہتے ہیں وہ کچھ مسائل آگے آ جائیں گے. ثم بعد هذا، پھر ان مسائل کے بعد مولانا مسائل کچھ اور مسائل ہیں. اختلاف فیہا العلماء، اختلاف کیا اس کے اندر علماء نے، اختلاف کیا علماء نے کہ انہا من جملتی بیان تغییری، کہ یہ کس میں سے ہیں؟ جملہ بیان تغییر میں سے. بعض یہ فرماتے ہیں جب جملہ بیان تغییر میں سے ہیں فتصح بشرط الوصل، تو وہ صحیح ہے کس کے ساتھ؟ شرط وصل، یعنی موصولاً صحیح ہیں، وصل کی شرط کے ساتھ وہ صحیح ہیں. اور من جملتی بیان تبدیلی، یا یہ کس میں سے ہیں؟ جملہ بیان تبدیل میں سے ہیں. تو اگر اس میں سے مانے تو فلا یصح، تو وہ موصولاً بھی صحیح نہیں. صورت سمجھ میں آئی؟ وسیأتی فرق منہا فی بیان تبدیل، اور ان میں سے بعض مسائل آ جائیں گے بیان تبدیل میں. طرف کا معنی کنارہ، کچھ کنارہ یعنی کچھ مسائل آ جائیں گے، اور ان میں سے کچھ مسائل کس کے اندر آ جائیں گے؟ بیان سر بیان تبدیل میں کچھ مسئلے ذکر ہوں گے مولانا جس کے اندر اختلاف ہے صاحبین اور امام صاحب کا. امام صاحب کے نزدیک وہ بیان تبدیل میں سے ہے، صاحبین کے نزدیک وہ بیان تغییر میں سے، لہذا وہ صاحبین کے نزدیک موصولاً تو صحیح مفصولاً صحیح نہیں. امام صاحب کے نزدیک نہ موصولاً صحیح اور نہ مفصولاً صحیح. فصل و اما بیان الضرورت فمثاله فی قوله تعالی، یہ آسان بحث ہے مولانا. بیان ضرورت بھائی، بیان ضرورت وہ ہے مولانا، یہ لکھ لیجئے بھائی، جلدی لکھیے بھائی. بیان ضرورت وہ ہے جو متکلم کے کلام سے، بیان ضرورت وہ ہے، بیان ضرورت وہ ہے جو متکلم کے کلام سے ضرورتاً و اقتضاءً مفہوم ہو. جو متکلم کے کلام سے ضرورتاً اور اقتضاءً مفہوم ہو، متکلم کے کلام میں اس کا ذکر نہ ہو، متکلم کے کلام میں اس کا ذکر نہ ہو، لکھ لیا بھائی. بیان ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ جو متکلم کے کلام سے ضرورتاً اور اقتضاءً مفہوم ہو، متکلم کے کلام میں اس کا ذکر نہ ہو. بھائی آسان مثالیں ہیں، آسان مثالیں دیکھیے بھائی، پہلے سمجھ لو. میں کہتا ہوں یہ جو 1000 روپیہ ہے یہ زید اور بکر کا ہے، دونوں کا ہے. یہ 1000 روپیہ کس کا ہے؟ زید اور بکر کا ہے. بکر کے اس میں سے 450 روپے ہیں. بکر کے کتنے ہیں؟ 450 روپے ہیں. بس میں نے بکر کا حصہ بیان کر دیا. دوسرا کون تھا؟ زید. میں نے زید کا حصہ بیان کیا، لیکن آپ خود بخود کیا سمجھ گئے کہ زید کا کتنا حصہ ہے؟ 550 بھائی. اتنا ہے. صورت سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ یہ بیان ضرورت ہے. بس میں نے کوئی کہا کہ زید کا 550 ہے؟ میں نے اپنے کلام میں ذکر کیا؟ متکلم نے تو اپنے کلام میں ذکر نہیں کیا کہ زید کا 550 ہے. لیکن آپ اقتضاءً اور ضرورتاً کلام سے کیا ہے سمجھ گئے، اس کو آپ نے اس کے مفہوم کو اخذ کر لیا. اس لیے کہ یہ پیسے کتنوں کے ہیں؟ دو کے تو ہیں، اور دو میں سے جب ایک کا حصہ بیان ہو گیا تو لازمی بات ہے ما بقیہ کس کا ہوگا؟ دوسرے کا ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ بس یہ بیان ضرورت ہے بھائی. آگے آسان آسان مثالیں ہیں. وہ اما بیان ضرورت، اور باقی بیان ضرورت جو ہے تاریخ مصنف نے ذکر نہیں کی، ہمارا نا آسان تھی اس لیے ذکر نہیں کی، میں نے آپ کو لکھوا دی. باقی بیان ضرورت جو ہے فمثالہ فی قولہ تعالی، اس کی مثال اللہ کے اس قول میں ہے وورثہ ابواہ فلامہ الثلث، اور وارث ہوا اس میت کے ابواہ اس کے والدین. میت کے وارث کون ہوئے؟ اس کے بھائی. میت کے اگر وارث صرف اس کے والدین ہیں اور کوئی بھی نہیں، اور کوئی بھی نہیں جی، یہ ترجمہ نہ کریں. وورثہ ابواہ، اور اس کے والدین اس کے وارث ہوں گے. اس کے والدین کیا ہوں گے؟ اس کے والدین اس کے وارث ہوں. بھائی میت ایک شخص مر گیا، اس کا اور کوئی وارث نہیں ہے، صرف کون زندہ ہیں؟ والدین زندہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ورثہ ابواہ، اس کے والدین کیا ہوں گے؟ اس کے وارث ہوں گے. معلوم ہوا سارا ترکہ کن کو ملے گا؟ کیا ذکر ہوا؟ اس کے والدین اس کے وارث ہوں گے. سارا مدرکہ کن کو ملے گا؟ والدین کو. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فلی امہ الثلث، اس کی ماں کے لیے ایک ثلث ہے. تیسرا حصہ ماں کا ہے، باپ کا حصہ بیان نہیں ہوا. وہ خود بخود کیا ہے؟ سمجھ میں آ گیا آپ کو. معلوم ہوا ما بقیہ کس کا ہے؟ باپ کا ہے. یعنی معلوم ہوا دو ثلث باپ کے ہیں، کل تین ثلث ہے نا. ایک تیسرا حصہ ماں کا ہے، تو باقی کتنے بچ گئے؟ دو. شریک دو ہی تھے، ایک کا حصہ بیان ہو گیا، لازمی بات ہے ماں بقیہ کس کا ہوگا؟ دوسرے کا ہوگا بھائی. تو دیکھیے او جب شرکت بین الابوینی ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے شرکت کو والدین کے بیچ کے والدین اس کے ترکے میں کیا ہیں شریک ہیں صرف وہی شریک ہیں اور کسی کا کوئی حصہ نہیں ثم بینا نصیب الامی پھر بیان کر دیا ماں کے حصے کو فصار ذالک بیانا نصیب الابی تو ایک حصہ بیان کرنا یہ بیان بن جائے گا یا یوں کہیں وہ ماں کے حصے کو بیان کرنا یہ باپ کے حصے کے لیے کیا بن جائے گا بیان بن جائے گا ماں کے لیے جب ایک ثلث بیان ہو گیا تو باپ کا حصہ بھی اس سے کیا ہوا یہ اس کے لیے بھی بیان بن گیا پتا چلا وہ دو ثلث ہے والا ہادا قلنا اسی بنا پر ہم کہتے ہیں اذا بینا نصیب المضارب وسکت یاد رکھو بے عقد مضاربت آپ جانتے ہیں عقد مضاربت کس کو کہتے ہیں کہ مال ایک کا ہو محنت دوسرے کی ہو ایک شخص پیسے لگاتا ہے دوسرا کاروبار کرتا ہے اور پھر نفع جو ہے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں جتنے پر فیصلہ ہوا تھا کہ نصف نصف لیں گے یا ایک کو ایک ثلث ملے گا دوسرے کو دو ثلث مل جتنا طے ہوا ہو بھائی سمجھ میں آیا تو اس کو کیا کہتے ہیں عقد مضاربت کہتے ہیں اس میں یاد رکھو جو مال لگانے والا ہے جس کا پیسہ ہے اس کو کہتے ہیں رب المال کیا کہتے ہیں اور جو محنت کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں مضارب کیا کہتے ہیں اب یاد رکھ دو عقد مضاربت کے اندر نفع کے اندر شرکت ضروری ہے دونوں کا حصہ متعین ہونا ضروری ہے دونوں کا حصہ متعین ہونا آپ دو شخصوں نے دو آدمیوں نے آپس میں عقد مضاربت کیا آپ انہوں نے آپس میں ایک کا حصہ تو بیان کر دیا دوسرے کا حصہ بیان نہیں کیا تو کہتے ہیں پھر بھی عقد مضاربت صحیح ہو جائے گا ایک کا حصہ جب بیان کر دیا تو یہ ایک حصے کو بیان کرنا یہی بیان بن جائے گا کس کے لیے دوسرے کے خود بخود دوسرے کا حصہ بھی سمجھ میں آ جائے گا مثلا مضارب نے حصہ کیا بیان کیا دونوں نے یہ طے کیا کہ جو مضارب ہے جو محنت کرنے والا ہے اس کو نصف ملے گا بس اور رب المال کا حصہ ذکر لیکن اس سے خود بخود پتا چل گیا کہ رب المال کو بھی کتنا ملے گا نصف باقی جو بچا ہے وہ اس کو ملے گا یا مولانا یہ حصہ رب المال کا حصہ مقرر کیا کہ رب المال کو کتنا ملے گا اس کو مثلا ایک ثلث ملے گا کتنا ملے گا ایک ثلث ملے گا اور مضارب کا حصہ بیان نہیں کیا لیکن یہ ایک کا حصہ بیان کرنا یہ بیان بن گیا کس کے لیے دوسرے کے حصے کے لیے معلوم ہوا مضارب کو کتنے ملیں گے دو ثلث ملیں گے اس کو سمجھ میں آیا بھائی اچھی طرح والا ہادا قلنا اسی بنا پر ہم کہتے ہیں اذا بینا جب بیان کر دیا ان دونوں نے یعنی وہ رب المال اور مضارب نے نصیب المضارب کس کے حصے کو بیان کیا صرف مضارب کے حصے کو بیان کیا وسکتا اور وہ دونوں خاموش رہے ان نصیب رب المال رب المال کے حصے سے اس کو ذکر نہیں کیا صحت الشرکت شرکت پھر بھی صحیح ہے آپ یہ نہ کہیں کہ ایک کا حصہ تو متعین کیا دوسرے کا متعین ہی نہیں کیا بھائی ایک کا جو متعین کیا تو دوسرے کا خود بخود کیا ہو گیا متعین کیونکہ دو ہی تو ہیں وَكَذَلِكَ لَوْ بَيَّنَا نَصِيبَ رَبِّ الْمَالِ اسی طرح اگر دونوں نے بیان کر دیا رب المال کے حصے کو وَسَكَتَ عَنْ نَصِيبِ الْمُضَارِبِ اور خاموش رہے مضارب کے حصے سے کانا بیانن تو یہ بھی کیا بن جائے گا اس کے لیے بیان ایک کا بیان کرنا دوسرے کے لیے بیان بن جائے گا وَعَلَى هَذَا حُکْمُ الْمُزَارَعَاتِ اور اسی پر کس کا حکم ہے مزارعات کا حکم ہے مزارعات آپ جانتے ہیں مولانا زمین وغیرہ کو بٹائی پر دینا زمین ایک کی ہے محنت دوسرے کی ہے اور پیداوار میں دونوں شریک ہوں اس کو کیا کہتے ہیں مزارعات مزارعات کے اندر بھی دونوں کا حصہ متعین ہونا ضروری ہے لیکن یہاں پر بھی اب اگر ایک کا حصہ متعین کر دیا جاتا ہے تو دوسرے کے حصہ خود بخود کیا ہو جائے گا متعین لہذا عقد مضاربت صحیح ہو جائے گا آپ یہ نہ کہیں کہ ایک کا حصہ تو بتلا دیا دوسرے کا حصہ تو بتلایا ہی نہیں بلکہ کیونکہ ہیں کتنے دو جب ایک کا بیان ہو گیا تو خود بخود دوسرے کا بھی متعین ہو گیا وَعَلَى هَذَا حُکْمُ الْمُزَارَعَاتِ اور اسی پر ہے مزارات کا حکم بھی وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى لِفُلَانٍ ایک شخص ہے مولانا وہ مرنے لگا اس نے وصیت کی ہے بھائی مر گیا اس نے وصیت کی تھی کہ میرے ترکے میں سے ایک لاکھ زید اور عمر کو دے دیا جائے یاد رکھو وصیت زیادہ سے زیادہ ثلث مال میں ہو سکتی ہے. کتنے؟ ثلث مال میں سے. باقی وارثوں کا مال ہوگا دو ثلث. ایک آدمی 300,000 جائیداد چھوڑ کر مرا ہے، آپ اس میں سے زیادہ سے زیادہ جو وہ وصیت کر سکتا ہے 100,000 کی کر سکتا ہے، باقی 200,000 جو ہے ہر حال میں کس کو ملنا ہے؟ وارثوں کو. تو اگر وہ کسی کو دینا بھی چاہتا ہے، وصیت کر کے مرنا وصیت کرنا چاہتا ہے، وصیت کر کے مرتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ کتنے کی کر سکتا ہے؟ اگر 100,000 سے اس نے زیادہ کی وصیت کی تو وہ وصیت باطل ہے. اس نے کہا میرے مرنے کے بعد 300,000 زید اور عمر کو دے دینا، بھائی تیرے تو کل ترکہ ہی 300,000 ہے. معلوم ہوا تو اپنے وارثوں کو محروم کرنا چاہتا ہے، ان کا حصہ تو اللہ نے مقرر کیا ہے، تم ان کو محروم نہیں کر. زیادہ سے زیادہ ثلث 100,000 میں وصیت نافذ کریں گے، وہ ہم ان کو دے دیں گے، باقی 200,000 ان کا ہو جائے گا وارثوں کا، ماں باپ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں وغیرہ. بھائی تو بھائی ایک شخص ہے، اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد 100,000 کس کو دے دینا؟ زید اور عمر کو دینا. اور یاد رکھنا عمر کو 30,000 دینا. عمر کو کتنا دینا؟ تو خود بخود پتا چل گیا کہ زید کو کتنا دینا ہے؟ 70,000 دینا ہے. وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ، اسی طرح اگر کسی نے وصیت کی فلاں اور فلاں کے لیے، بِأَلْفٍ، کتنے کے ساتھ؟ 1,000 دے دینا ان دونوں کو. ثُمَّ بَيَّنَ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا، پھر اس نے ان دونوں میں سے ایک کے حصے کو بیان کر دیا. كَانَ ذَلِكَ بَيَانًا لِنَصِيبِ الْآخَرِ، تو یہ ایک کے حصے کو بیان کرنا یہ بیان بن جائے گا دوسرے کے حصے کے لیے. وَلَوْ طَلَّقَ إِحْدَى، بھائی ایک آدمی ہے، اس نے اپنی دو بیویوں میں سے ایک کو طلاق دی لیکن تعین نہیں کی. اس نے یوں کہا احداکما طالقن، دونوں بیویاں کھڑی تھیں، اس نے کیا کہا؟ احداکما طالقن، تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے. اب اس نے کوئی تعین کی کس کو طلاق ہے اور کس کو طلاق نہیں ہے؟ تعین نہیں کی، لیکن بعد میں وہ ایک کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے. کہتے ہیں اس کا صحبت کرنا یہ بیان ہے. کیا ہے؟ معلوم ہو اس نے طلاق کس کو دی ہے؟ دوسرے کو دی ہے. اس لیے اور طلاق بائن دی ہے، یہ یاد رکھنا، کون سی دی ہے؟ طلاق. تو ایک کو اس نے جب طلاق بائن دی ہے، دونوں میں سے ایک کو اس نے طلاق بائن دی ہے، تو معلوم ہوا ایک متعلقہ بائنہ ہے. ایک کیا ہے؟ متعلقہ. اور ایک کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے؟ صحبت. معلوم ہوا یہ وہ متعلقہ بائنہ نہیں، کیونکہ متعلقہ بائنہ کے ساتھ تو صحبت کرنا حرام ہے، اور ایک مومن ایسا نہیں کر سکتا کہ حرام کا ارتکاب کرے. کیا کرے؟ حرام کا ارتکاب کرے. ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ کیا کرے؟ حرام کا ارتکاب کرے. ایک سچا پکا مومن یقیناً حرام سے، تو یہ اس کا یہ فیل کرنا، ایک کے ساتھ صحبت کرنا، یہ بیان ہے کہ اس نے طلاق کس کو دی ہے؟ دوسرے. متعلقہ بائنہ وہ ہے. وَلَوْ طَلَّقَ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ، اگر کس نے طلاق دے دی اپنی دو بیویوں میں سے ایک کو، ثُمَّ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا، پھر اس نے صحبت کر لی، جمع کر لیا ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ، كَانَ ذَلِكَ بَيَانًا لِلطَّلَاقِ فِي الْأُخْرَى، تو یہ وطی کرنا بیان ہوگا دوسری میں طلاق کے لیے، کہ طلاق کس کو ہوئی ہے؟ دوسری کے لیے. بخلاف الوطی فی العتق المبہم عند ابی حن، ہاں عتق مبہم میں اختلاف ہے، وہ اس طرح نہیں ہے. صاحبین فرماتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہے. بھئی ایک شخص ہے، اس کی دو باندیاں تھیں، اس نے کیا کہا؟ احداکما حرۃن، احداکما، تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے. مبہم طریقے پر ایک کو آزاد کیا، تعین نہیں. بعد میں اس نے ان میں سے ایک کے ساتھ وصی کر لی، ایک کے ساتھ کیا کر لی؟ صاحبین فرماتے ہیں یہ بھی بیان ضرورت ہوا اور پتہ چل گیا کہ اس والی کو نہیں آزاد کیا بلکہ کس کو آزاد کیا ہے؟ دوسرے کو آزاد کیا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ معلوم ہو یہ اب بھی اس کی باندھی ہے، کیونکہ اگر اس کو آزاد کر دیا پھر تو وہ اجنبیہ بن گئی، اور اجنبیہ کے ساتھ تو نکاح کر وطی کرنا اس کے لیے جائز، مسلمان کے لیے حرام تھا. تو اس کے ساتھ وطی کرنا اس سے ثابت ہوا کہ اس نے اس والی کو آزاد نہیں کیا بلکہ دوسری والی کو آزاد کیا. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، اس کے مبہم کے اندر ایک کے ساتھ وطی کرنا یہ بیان نہیں بن سکتا دوسری کی حریت کے لیے، اس لیے کہ باندی کے ساتھ وطی اور جمع دو سبب سے ہو سکتا ہے. بھائی کتنے سبب سے؟ دو سبب سے. ایک تو یہ کہ وہ شخص کیا کر رہا ہے؟ جمع کر رہا ہے. ہو سکتا ہے واقعی ایسا ہو، اس نے کیا کیا ہو؟
دوسرے
جی
دوسری کو آزاد کیا ہے اور اس ایک کے ساتھ کیا کیا اس نے یہ چونکہ ابھی بھی باندھی ہے اس لیے اس کے ساتھ جمع کیا ہے اور یہ بھی ممکن تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس کے ساتھ جو جمع کر رہا ہے وہ مل کے یمین کے اعتبار سے نہیں کر رہا بلکہ مل کے نکاح کے اعتبار سے کر رہا ہے یعنی اس ایک کو اس نے آزاد اسی والی کو کیا تھا اور آزاد کرتے ہی فوراً پھر اس کے ساتھ نکاح کیا اور اب جو وتی کر رہا ہے کس کی وجہ سے کر رہا ہے مل کے نکاح تو یہاں پر جہت ملک متعین نہیں ہو رہی کہ پتہ نہیں مل کے یمین کی وجہ سے وتی کر رہا ہے یا مل کے یہاں تو دونوں صورتوں کا امکان ہے لہذا اب یہاں پر ایک کے ساتھ وتی کرنے سے دوسری کی حریت کے لیے یہ بیان نہیں بنے گا دیکھیے بخلاف الوطی فی العتق المبہم بخلاف وطی کے عتق مبہم کے اندر عندہ ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک لئن حل الوطی فی الاماء یثبت بطریقین اس لیے کہ وطی کا حلال ہونا باندیوں کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے دو طریقوں سے فلا یتعین جہت الملک لہذا ملک کی جہت متعین نہیں ہوگی باعتبار حل الوطی وطی کے حلال ہونے کے اعتبار سے وطی کے حلال ہونے کے اعتبار سے ملک کی جہت متعین نہیں پتہ نہیں یہ ملک یمین کی وجہ سے جہت سے وطی کر رہا ہے یا ملک نکاح کی جہت سے وطی کر رہا ہے چلیے ہمارا نہ ہذا والمرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام